ये तो शेर की तरह बन गया ना, अहद लाया उसका, क्योंकि काफिया चल रहा था, काफिया ने फासला का है, अहद समद यूलद, तो इसमें अहद बाद में आया। सीधी इबारत है, वलम यकुन अहदुन कुफवन लहू, नहीं था कोई एक भी, अहदुन इसम हो गया लम यकुन का, नहीं था कोई एक भी कुफवन बराबर का। ये कुफवन का असल मादा काफ वाव हमजा, वाव नहीं हमजे में, मादे में कफा यकफाओ, तो उससे कफा अकबन होता बराबर होना, और कुफ उन है असल लफ्ज, कुफ उन ना के वन, कुफ उन मादे के लिहाज से इसके मायने होते हैं बराबर का, जोड़ का। ये लफ्ज हमजा के साथ है, हमसर भी हो सकता है। ये लफ्ज कुरान करीम में सिर्फ हमारे जो रवायत है हफ्स की, सिर्फ उन्होंने इसको कुफ वन पढ़ा, बाकी आप कोई अरबी कुरान मजीद अफ्रीकी देखे वो सब कुफ अन नहीं लिखते, पढ़ते भी कुफ अन है, वाव के ऊपर हमजा होता है कहा नहीं। ये तो किरात तो वो है ना, किरात जो दूसरी में है वरस या कालून में, वो बात है। तो हफ्स की किरात में ये है कि अगर वाव से पहले पेश आ जाए तो, हमजा से पहले पेश आ जाए तो वाव बोलते हैं। मसलन एक जगह आता है हुजुवन, इत्तखजू हुजुवन, तो वो हुजु अन था, हेजे हमजा और वाव पढ़ी जाती है, यहां भी ये है। बहरहाल ये तो लफ्ज है कुफ उन, और पढ़ा गया है वाव हफ्स की किरात में जो हमारे यहां और मिसर वगैरह तक है, तो तर्जमा होगा और नहीं था कोई एक भी कुफ उन, खबर यकुन की हमसर बराबर उसका। ये भी यूं हो सकता था कुफ वो हु कुफ वाहू, मसलन यूं कहते वलम यकुन अहदुन कुफ आहू, लेकिन हु को फिर नकरा बना लिया है, कुफ वन लहू उसका किसी दर्जे में भी बराबर नकरा कर दिया है। दर्ज की तर्जमा
ना कोई उसके बराबर का है,
बस ना ही कोई उसके बराबर है,
और नहीं है, और नहीं है वास्ते उसके बराबरी करने वाला कोई,
कुफ वन बराबरी करने वाला,
इसके बराबर का कोई नहीं,
बराबर का कोई नहीं,
और नहीं है उसका हमसर।
हमसर फारसी लफ्ज है, बराबर को कहते हैं, बल्कि आजकल की फारसी में हमसर खाविंद और बीवी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी बीवी को फारसी जदीद में हमसर ही कहते हैं, वो फिर बराबर के मानों में आ जाते हैं। है किससे कफा यकफा होगा, मैं नहीं कह सकता बगैर, ये तो नाउन है उससे बना हुआ है कुफ वन, फाइल तो नहीं ना बनता, वो तो काफी उन होना चाहिए था, वो तो उससे नाउन है एक बना हुआ कुफो उन बराबर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, नहीं पढ़ लेते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्ब, हाँ जी, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, तू कह दे कि मैं पनाह मांगता हूँ, आऊज़ो बे पनाह मांगता हूँ, आऊज़ो बिल्ला में ही आप पढ़ चुके हैं, आज़ा यऊज़ो बिरब्बिल फलक, फलक के रब से, फलक का लफ्जी मना होता है फाड़ना, फलक यफलुक फाड़ना, इन फलक फट जाना, कुरान में आता है फन फलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौद अज़ीम, समुंदर फट गया, तो फलक मैंने फाड़ना, और यहां क्या चीज फाड़ना, सुबह के निकलने के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, सुबह का फटना, सुबह का फाड़ना, फाड़ना तो फिर रब भी उसको फाड़ के निकालता है, इसीलिए कुरान में आया अल्लाह ताला के सिफत के तौर पर फालिकुल इस्बाह, सुबह की रोशनी को फाड़ने वाला, यानी फाड़ के अंधेरे से जैसे कोई चीज निकाली जाए, अल्लाह ताला का क्या फालिकुल इस्बाह भी आया, फालिकुल हब्ब वन्नवा भी आया साथ में पारण, वो गुठली को फाड़ने वाला वो भी फालाका ही है ना, फालाका का बुनियादी मैंने फाड़ा, गुठली भी फटती है तो उसमें से पौधा निकलता है, और वो भी कुरान में आया है फालिकुल हब्ब वन्नवा, जो दाने और गुठली को फाड़ने वाला, और फालिकुल इस्बाह भी आया है, बल्कि शायद दोनों एक ही रुकू में एक ही जगह आया है ये लफ्ज। तो यहां फलक से मुराद है सुबह का फटना, फुटने का रब, और जो होता है ना ये फेल بے معروف مجول دونوں معنوں میں آ جاتا ہے، پھٹنا، پھٹ جانا، پھاڑنا، پھاڑنا اور پھٹ جانا، فلک کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پھاڑنے کا رب، یعنی جو صبح کو پھاڑ کے نکالتا ہے، یہ معنی ہے. یہی کیا
آپ کہیے میں صبح کے مالک کی پناہ لوں گا.
اچھا، ترجمہ ہی صبح کر لیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟
کہہ دو میں فلک کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ ہوں.
فلک کا پیدا کرنے والا، یہ تو اور بھی مشکل ترجمہ کر دیا. ہاں جی، صبح کے رب کی، یہ صرف سمجھانے کے. فلک میں نے صبح نہیں ہوتا، اصل تو مینا ہے صبح کا پھٹ کے نکلنا. پھر وہاں سے انہوں نے مینا بوئی کر لیا صبح کا، انہوں نے فلک کا فلک ہی رہنے دیا. کہ اب سادہ اردو میں سمجھائیں کیا، لمبی بات کرنی پڑے گی. فلک کے بنیادی میں نے پھاڑنا ہے، اور پھر صبح کا پھاڑنا اس سے. اور اگر چاہیں تو صبح نہ کریں تو فلک وہ گٹھلیوں وغیرہ کو پھاڑنے والا کا مفہوم تو وہ بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ رب کا کام ہے کہ صبح پھٹتی ہے یا گٹھلی پھٹتی ہے. من شر ما خلق، من آتا ہے کس سے پناہ مانگتا ہے، یعنی کس کے مقابلے پر پناہ. تو ما خلق کے شر سے، من شر ما خلق، اس کے شر سے جو پیدا کیا. یہاں خلق کے بعد ایک ہو ضمیر عائد معذوف ہے، من شر ما خلق ہو، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، یہ بنتا ہے معنی من شر ما خلق. بعض نے کہا جی شر کے معنی ہے اس شر سے جو اس نے پیدا کیا، تو پھر شرن ہونا چاہیے تھا، پھر ما تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو ترکیب اضافی ہے. اگر ہوتا نا من شرن خلق، وہ برائی جس کو اس رب نے پیدا کیا، پھر تو بن سکتا تھا یہ معنی. یہ تو ہے شر ما خلق، ترکیب اضافی ہے، ما خلق کے شر سے. اور ما خلق میں نے یا تو کہیں من شر خلق ہی، اس کی مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو یا جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا اس کے شر سے. اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اس نے دنیا میں پیدا کی ہیں، ہر ایک میں کچھ شر کا پہلو ضرور ہے. خیر کا بھی ہوتا ہوگا، انسان میں بھی ہے، حیوان میں بھی ہے، جو بھی لے. تو اس کی مخلوق میں جو شر کا پہلو ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ کوئی اس کی مخلوق ہمیں نقصان نہ پہنچائے. جب بڑی جمی دعا ہو گئی نا مخلوق کے ذریعے سے، تو جناب آپ کے مکھی آپ کے لیے زہر پھیلا سکتی ہے، ہیضہ ہو سکتا ہے. جب کہ کیا سانپ بچھو وغیرہ تو الگ گئے، اور درندے ومن شر، اس میں تو سب کچھ آ گیا کہ اس کی مخلوق سے جو برائی پہنچ سکتی ہے کسی انسان کو، ہم سب سی پناہ اسی پیدا کرنے والے سے ہی مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں بچائے. شر ما خلق کا کیا ترجمہ کیا ہے؟
پیدا کی ہوئی تمام مخلوق.
یہ دیکھیں سارا ما خلق کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ما خلق کے بعد ما خلق ہو، جس کو اس نے پیدا کیا. اچھا، اور ما مصدریہ مان لیں تو من شر خلق ہی، یوں بھی ہو سکتا ہے
تمام مخلوقات کے شر سے،
بس ما خلق ہے، کیونکہ ماں میں عموم ہے نا، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا. ان بس کسی نے ذرا وضاحت کر لی ہے، ان چیزوں کے شر سے جو اس نے پیدا کی، کسی نے کر لیا مخلوقات، کسی نے کر لیا خلق، سب ایک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور غاسق کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں جبکہ وقبہ کا ترجمہ الگ کریں گے. اب اس میں دو لفظ آیا ہے، غاسق اور وقبہ. غاسق یا غسق کو غالباً اس کے معنی تو ہوتے ہیں آ جانا، ٹو انٹر سم تھنگ میں آتا ہے. اور پھر اس کے مادے سے ایک لفظ غساق آپ نے پڑھا تھا، اگر جو وہ مادہ ایک ہے، معنوں میں تو کوئی تعلق نہیں آپس میں. وہ غساق کافروں کی وہ خوراک کے بارے میں جہنم میں آیا تھا نا، غساقن پیپ. یہ غسق، اس سے لفظ اسم فاعل ہے غاسقن، آنے والا. اور اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، رات اور چاند، کہ وہ بھی ایک طرح سے اچانک نمودار ہوتی ہے اور چھا جاتی ہے. چھا جانا تو اصل وقبہ کا معنی ہے، اور غاسق کا معنی رات بھی ہے. اور اگر کریں رات تو بنیادی معنی ہے داخل ہو جانا، اور داخل ہونے والے سے، لیکن کون سا داخل ہونا؟ لفظی ترجمہ وقبہ یا کہ وہ کب بنتا ہے، پھیل جانا. تو پھر معنی بنتا ہے اور داخل ہونے والے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، لفظی ترجمہ تو یہ بنتا ہے. اور اس داخل ہونے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ پھیل جائے چھا جائے. اب اس کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ غاسق سے مراد ہے رات, رات کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیل جائے خوب اندھیرا ہو جائے. اور بعض نے کیا ہے اور ایک حدیث بھی آئی ہے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بات کی تھی کہ غاسق چاند کو کہتے ہیں, چاند کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیل جائے جب اس کی خوب روشنی ہو جائے. یہ معنی بظاہر عجیب لگتا ہے لیکن اس کو پھر لوگ لے گئے دوسری طرف کہ چاند کا کوئی دماغی امراض سے تعلق غالباً ضرور ہے. پرانے زمانے میں تو عام مانتے تھے کہ چاند کا دماغی امراض سے تعلق ہوتا ہے, چاند کا اثر چیزوں پر انسان کے خون پر ہو تعجب نہیں ہے. سمندر پہ تو ہم اثر دیکھتے ہیں نا, مد و جزر ہوتی ہے سمندر میں, دس دس فٹ سمندر کا پانی آگے آ جاتا ہے اور پندرہ پندرہ فٹ نیچے چلا جاتا ہے چاند کی وجہ سے. یہ تو جغرافیائی حقیقت ہے, چوبیس گھنٹے میں دو دفعہ دنیا میں ہر جگہ مد و جزر ہو رہا ہے اور وہ چاند اور زمین کے گرد گھومنے سے, چاند اپنی طرف کھینچتا ہے زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, اس سے ہی یہ سارا مد و جزر پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ تو کوئی افسانہ نہیں ہے. اس لیے چاند کے اگر اثرات انسانی خون کر بھی ہوتے ہوں جیسے چین اور پرانے ہندوستان والے مانتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں اماوس کو یہ منتر کیا جائے, اور بلکہ ہندی میں تو چاند کے حساب سے مہینے کے دو حصے کیے جاتے ہیں, پندرہ پندرہ دن کا مہینہ گنا جاتا ہے, چڑھتے چاند کا گھٹتے چاند کا, پھر وہ اس پہ عملیات وغیرہ میں لوگ کرتے ہیں. وہ تو چلیے وہ تو افسانہ ہوا, لیکن یہ کہ چاند کا کوئی ذہنی امراض سے تعلق ہے, بلکہ اس کا اندازہ ایسے کیجئے کہ انگریزی میں پاگل کو لیونیٹک کہتے ہیں, پڑھا ہوگا آپ نے لفظ, اور لیونا چاند کو کہتے ہیں, چاند دیوی کو لیونا کہتے تھے غالباً یونانی میں یا رومن میں, اور اسی سے لیونر کیلنڈر قمری کیلنڈر جو چاند کے حساب سے مہینے چلتے ہیں, جو سورج کے حساب سے ہیں وہ سولر کیلنڈر کہلاتا ہے. تو لیونیٹک کا لفظ ہی لیونا سے نکلا ہے, یعنی چاند کی وجہ سے وہ پاگل ہو گیا. اگر یہ معنی کوئی ہو کہ چاند کے اس نقصان سے کہ ذہن پہ کوئی برا اثر پڑتا ہو, یہ اگر ہم قبول کریں, اور کوئی وجہ تو نہیں ہے, سائنٹیفک چیز ہو سکتی ہے, اس پہ زور کسی نے نہ دیا ہو, پرانے لوگوں نے زیادہ دیا ہو تو افسانہ بنا لیا ہو, یہ تو ایک معنی ہے, شاید کم کیا ہو کسی نے. رات والا معنی عام چلتا ہے, اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے, رات جب چھا جاتی ہے تو انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے ویسے بھی, یعنی اندھیرے میں اسے نظر کم آتا ہے, سنائی وغیرہ دن میں کہیں سے حملہ ہو جائے کچھ, اپنی ڈیفنس کے وہ اگر کہ بالکل ناقابل نہیں ہوتا تو اس کی ڈیفنس کمزور ضرور ہو جاتی ہے. اندھیرے میں کیا پتا ہے کون کہاں سے آ جائے, چور آ جائے, سب کچھ ہو جائے, تو اندھیرے میں وہ اپنی حفاظت کے پورا قابل نہیں ہوتا اگر بالکل ناقابل نہیں ہوتا تو, اور رات کو ہزاروں چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں, تو ان کے شر سے بھی وہی پناہ دے. پہلے تو تھا جنرل کہ جو اس کی مخلوق ہے, چور اور کلاشن کوف والے بھی اس کی مخلوق ہے نا, سارے ہی تو اس کی مخلوق ہے, وہ تو بڑی عام ہے. یہاں خاص طور پر رات کے وقت جو اندھیرے میں نقصانات پہنچ سکتے ہیں انسان کو, فزیکلی اس جسم کو نقصان جو پہنچ سکتے ہیں, اس کا مال لوٹا جا سکتا ہے, اس کو رات کو مارا جا سکتا ہے, اس کو سانپ ڈس سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے شر سے بچانے والا وہی ہے. جب انسان اپنی دفاع اور اپنے بچاؤ کی قوتیں اس کی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہیں, اس وقت بھی اس کو بچانے والا وہی ہے. ایک بات, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور ایک اور شر سے پناہ مانگی ہے, نفاسات کے شر سے, جبکہ وہ نفاسات عقد میں, پہلے لفظی میں نہ سمجھ لیجیے, نفس ین فوسو ہے غالباً, نسر ین سرو یا پھر ضرب یضربو ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا. یہ عجیب بات ہے, نفخہ معنی بھی پھونک مارنا ہوتا ہے, پڑھا ہے نا آپ نے, نفخہ ین فوکو پھونک مارنا, نفس ین فوسو ہوگا, یہ بھی ضرور نسرا ہی ہوگا, اس کے معنی پھونک مارنا. لیکن فرق ہے, اگر آپ آگ کو جلانے کے لیے یا کوئی زور سے پھونک مار لے وہ نفخ ہے, وسل بجانے کے لیے اس میں پھونک مار رہے ہیں, نفس ہے یوں دم کرنا, یہ اتنا ہلکے ہلکا دم کرنا یہ نفس ہے. عربی زبان کی خوبی دیکھیے کہ وہی پھونک مارنا تیزی سے ہو نفخہ, ہلکا ہلکا ہو, جیسے ہم کہتے ہیں دم کرنا, دم کرنا ہی کہتے ہیں نا, دم میں بھی سانس ہی ہوتا ہے نا, سانس ہی آپ ادھر اس پہ پھینکتے ہیں آہستہ سے, تو وہ ہے نفاسا, وہ بھی پھونک مارنا ہی ہوتا ہے, تو پھونک مارنا بھی ترجمہ کر لیا کسی نے, دم کرنا کر لے. اس سے نافسن اسم فاعل ہوگا, اسم مبالغہ ہوگا نفاسن, اور مونس نفاستن اور جمع نفاساتن, پھونک بکثرت پھونک مارنے والیاں, دم کرنے والیاں. فل عقد عقدہ کی جمع ہے, عقدتن میں ہوتا ہے گرا, عقد یا کہ گرا باندھنا, عقدتن گرا, عقد اس کی جمع ہے عقدن. تو جو گروں میں پھونک مارنے والیاں ہیں ان کے شر سے, یہ بنتا ہے لفظی ترجمہ. اور گروں میں, کیونکہ پیچھے سے ترجمہ کرنا پڑے گا, فل عقد سے, گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے, برائی سے, یہ ہے لفظی ترجمہ. اب وضاحت کرنی پڑے گی کہ اس سے مراد کیا ہے. اکثر نے اس کا معنی کیا جادوگرنی, اور جادو لوگ کرتے ہیں, اور کالا علم بھی چلتا ہے, اور ہے اس میں حقیقت, وہ ایک الگ بات ہے, مانتے ہم وہ کس طرح سے ہے, وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو مکہ مارے تو اس کو نقصان پہنچتا ہے, تو نقصان پہنچانے کی کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے. تو وہ دم کرنے والیاں, خاص طور پر عورتیں کچھ اس کی زیادہ ہی قائل ہوتی ہیں, یا تھیں یہودنی یہ کام کرتی تھیں, آج بھی یہودی دم درود کے زیادہ قائل ہیں, اور ہمارے ہاں بھی پیروں فقیروں نے یہی دھندا بنا رکھا ہے لوگوں نے, تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. تو ایک تو یوں کہیے کہ ترجمہ سادہ تشریح ہے, جادوگرنیوں کے شر سے, کیونکہ جادوگر وہ گرے دیتے ہیں اور اس پہ دم کرتے جاتے ہیں, اور اس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی جادو کرنے کا ہے, وہ پھر گرے کھل گئی تھی, انہوں نے وہ دھاگا اس پہ بند کے گرے باندھی تھی, اور پھر وہ کنواں تھا اس میں کہیں نیچے جا کے رکھ دیا تھا, پھر جبریل کے ذریعے سے آپ کو علم ہوا, وہ حضرت علی وہاں سے نکال لائے تھے, اور یہی دو صورتیں پڑی گئی تھی, وہ گرے کھل گئی تھی, اور وہ بڑا میٹھا کنواں تھا, لیکن لوگوں نے اس کنویں کو ہی پاٹ دیا اور اس کو گندگی پھینکنے کی جگہ بنا دی, حالانکہ کنویں کا کیا قصور تھا, مدینے والوں کے لیے صاف عمدہ پانی ملتا تھا میٹھا, لیکن چونکہ اس میں حضور کے لیے وہ جادو والا تاغا ڈال دیا تھا یہودیوں نے, کنویں کا ہی ستیہ ناش کر دیا انہوں نے, بلکہ یہ آج سے کو 50-60 سال پہلے تک دیوار کے باہر وہ کوڑے کا ڈھیر وہ جگہ بنی چلی آتی تھی. تو بہرحال وہ واقعہ اس کے پس منظر میں ہے. جنہوں نے اس کو نہ مانا اور حضور کے جادو ہونے کو نہ مانا, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سر سید اور اس قسم کے لوگوں نے, کہ عقد کا معنی ہے جی ہمت, اور اس میں پھونک مارنے والی وہ تمام چیزیں جو آدمی کی ہمت کو ہوا کی طرح اڑا دے, ان کے شر سے پناہ مانگی گئی. یعنی ہمت اور عزم پر اثر انداز ہونے والی چیزیں جو ہمت کی گروں کو پھونک مار کے اڑا دے, یہ یوں ترجمہ کا, یہ ترجمہ تو نہیں بنتا. اور دیکھا یہ جاتا ہے ایسے موقع پر کہ عرب لوگ کیسے استعمال کرتے ہیں, وہ نفاسا کو کیا پھونک مار کے کوئی چیز اڑا دینے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں, اس سے تو بہتر پھر نفق ہے جس میں شدت سے پھونک مارنے کا مفہوم ہے, اس کے تو میں نہیں ہے. تفلا یا فیلو کا میں نے یوں لب لگانا, یہ بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ دم کرتے ہیں تو یوں لب لگا دیتے ہیں اپنے تھوڑا سا, اس کے لیے تفل کا لفظ آتا ہے, اور پھونک مارنا دم کرنا نفاسا, اور آگ وغیرہ جلانے کے لیے پھونک مارنا وسل یا بغل کے لیے وہ نفقہ ہے. تو عرب لوگ تو نفاسا کو ان معنوں میں نہیں استعمال کرتے کہ کسی کی ہمت کو اڑا کے رکھ دینا, یہ آپ خواہ مخواہ اپنی طرف سے محاورے بنائیں, یہ تو کوئی بات نہیں. دیکھنا تو یہ ہے کہ عربوں کا ایڈیومیٹک یوزج کیا ہے اس لفظ کا, وہ تو نہیں اس کا ساتھ دیتا. اب دیکھیے ترجمہ,
اور گنڈوں میں پھونکنے والی
گنڈوں میں, گنڈوں سے مراد ہے گرے, گنڈے وہ پیاز نہیں, گنڈوں میں گنڈھوں ہوگا ڈال اور ہے کے ساتھ, نہیں نہیں گنڈ ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی, گنڈ گڈ گنڈ, تو وہ لفظ اردو میں ہوگا, گنڈوں تو نہیں. ہاں گروں, گروں تو گرا تو عام لفظ ہے. ہاں یہ کیا ہے, نہیں بیل اگر چاہتے ہیں تو ہے آپ کے, تو بس پھر ختم کر کے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. کل کیا کر, تو گروہ میں پھونک مارنے والیاں یہی کیا ہے, اس نے کیا کیا بھائی؟ گروں میں اقد کا ترجمہ پھونک مارنے والی یا نفاسا، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے اشار سے، اور تشریح ہوگی جادوگرنیوں کے اشار سے، کیونکہ وہ اس طرح گرے باندھ کے پڑھ پڑھ کر، وہ تو وضاحت کر دی نا، کیونکہ صرف پھونکے تو نہیں نا مارتے، کچھ پڑھ پڑھ کے مارتے ہیں نا، تو یہ مزید وضاحت کر دی. جنہوں نے معجزہ نہ مانا انہوں نے کہا جی لوگوں کی ہمت کو ہوا کر دینے والی چیزیں. ومن شر حاسد، بہرحال یہ بھی ایک غیر مرئی نہ دکھائی دینے والا شر ہے اگر ہم پہ کوئی جادو کرتا ہے، یہ بھی اللہ پناہ میں رکھے، رات کے اندھیرے میں بھی اللہ بچائے. تیسری چیز ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے اس وقت جبکہ وہ حسد کرے. حاسد دن اذا حسد، جبکہ وہ حسد یحسدو نصر یان سروت، حسد کا کوئی ترجمہ اور کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے حسد کرنا. تو حاسد کے شر سے، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت وغیرہ یا اچھے درجے پہ دیکھے تو جل اٹھے آدمی اور کوشش یہ کرے کہ کسی طرح سے میں اس سے یہ چھنوا دوں یا چھین لوں، اس کو حسد کہتے ہیں. ان معنوں میں یہ برا ہے. رشک اچھی چیز ہے، کسی کو اونچے عہدے پہ دیکھ کے خود بھی رشک کرنا کہ میں بھی ایسا بنوں، یہ مضموم نہیں ہے. حسد وہ ہے کہ پھر ہتھ کنڈوں سے اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے، بلکہ اس حسد پہ بھی حدیث میں تو آتا ہے کہ وہ ایک تو وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے دن رات تو اس پر حسد جائز ہے، یعنی یہ ایک اتنی نعمت ہے کہ اگر اس پہ کوئی حسد کرے تو اس قابل ہے، ہم تو خیر اسے نعمت ہی نہ سمجھیں. حدیث میں قرآن کے سب روز پڑھنے والے کے بارے میں کہا گیا، شاید ایک اور بھی ہے اس میں، کہ دو آدمیوں سے حسد درست ہے، مطلب یہ کہ وہ اتنی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ اگر حسد کے قابل ہے تو وہ ہے، یا پھر وہاں حسد کا معنی رشک ہے. تو دیکھیے اگر کوئی آدمی میرا حاسد ہے اور میرے پس منظر خدا جانے وہ کیا جال پھیلا رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، تو اس صورت میں تمام ان شروں سے پناہ مانگی گئی ہے جو میری اس فزیکل لائف، میرے بدن، میری پراپرٹی، میرا مکان، میرا عہدہ، میرا مرتبہ، میرا روزگار، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ورلڈلی لائف کے بارے میں. اور ایسے ایسے کہ یہ میں اپنے وہاں ڈیفینس نہیں کر سکتا یا مجھے پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. تو ظاہر تو شاید آدمی اپنی ہمت سے کام لے کہے میرے پاس 10 کلاشن کوف ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ وہ پہلو ہے کہ یہاں آدمی مجبور ہے کہ وہ اللہ کی پناہ ہی ڈھونڈے. تو طبعی ورلڈ میں فزیکلی اپنی پروٹیکشن رب سے ہی طلب کرنا، یہ ہے خلاصہ. اب اگلی صورت ہے، یہاں دوسری دنیا، روحانی دنیا. ایک تو ہے اس جسم کو نقصان پہنچنا، مکان کو نقصان پہنچنا، پراپرٹی کو نقصان پہنچنا، عزت کو نقصان پہنچنا، روزگار کو نقصان پہنچنا، یہ سارے فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں، اور اس میں بھی غیر محسوس طریقے پر نقصان ہوتے ہیں جس کے روکنے پر ہم قادر نہیں ہو سکتے، بلکہ جس کے دریافت کرنے پر بھی قادر نہیں ہو سکتے. جادو ہو، حاسد کی تدبیریں ہوں، یہ پناہ دینے والا وہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ذہن اور ہماری روحانیت تباہ ہو جائے، ذہن میں کوئی خباثت ایسی گھسے کہ شاید وہ سارا ہمارا کیریئر تباہ کر لے اور جہنم میں لے جائے یا کیا ہو. ایک فلیش، اچانک انسان کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. آخر پہ جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے او ہو، وہ کیا برا وقت تھا جب میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی. وہ دماغ میں جو بات کوئی آ جاتی ہے اور بعد میں تباہی کا باعث بن جاتی ہے، اس سے بھی رب بچائے تو بچائے. جناب بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. یہاں ایک وہ میجر مسعود کا مشہور کیس اخباروں میں آیا تھا کہ وہ بھی یاد کرتا ہوگا کہ کس برے وقت میں کوئی عورت تھی، یہاں ہارس اینڈ کیٹل شو میں ان کی ملاقات ہوئی. فوجی اس وقت زیادہ انتظام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. وہ عورت تھی، کہیں شاید ہسٹری کی پروفیسر تھی پنڈی میں. تو بہرحال حالانکہ وہ شادی شدہ تھا، گجران والا کا تھا مسعود، یہ اخباروں میں آیا تھا. تو بہرحال عشق چلا، شادی کر لی. اس کا شاید بچہ ہونے والا تھا تو کوئی اس کو خیال ہوا. پھر جو اس طرح کی عشقی کر کے کرتے ہیں شادیاں، تو انہیں پتا تو ہوتا ہے جو میرے جال میں پھنسی ہے کسی اور کے جال میں بھی تو پھنس سکتی ہے، پتا تو ہوتا ہے. قرآن کریم نے یوں ہی تو نہیں کہا زانیت لا ینکہ ہا الا زان او مشرک، برائی برے کو वज चक्कर उन्हीं की होती है। तो फिर उसको आया गुस्सा, उसने एक बड़ी प्लानिंग की थी, पिंडी से बीवी को गाड़ी में बिठाया, दूसरे दिन अखबारों में आया जी मेजर की बीवी पिंडी से सवार हुई और रास्ते में ट्रेन में गुम हो गई अचानक, और उसने बड़ा ड्रामा रचाया, फौजी कुत्ते आए और तलाश हुई और ये वो कि जी वो रास्ते में गायब हो गई है। लेकिन उस औरत का जो बाप था वो भी कोई बड़ा होशियार आदमी था, अफसर था, उसने सारा पता किया, मालूम हुआ ये सारा फ्रॉड है, और रास्ते में लाला मूसा ने उसने खुद ही उसको उतार के कार में ले गया, कत्ल कर दिया, उसकी लाश भी कहीं फिर फैसलाबाद के किसी नहरों से मिली गई थी, और फिर मेजर मसूद को फांसी नहीं दी गई थी, उम्र कैद की सजा हो गई थी और उसकी सारी जमीन जब्त हुई थी। तो मैं वो वाक्य बयान करता हूँ, ऐसे बीसियों वाक्यात हो जाते हैं। कहां से शुरू हुआ? जब वो हार्स एंड कैटल शो में मिले थे और दिमाग में पैदा हुई थी मोहब्बत या हवस या जो कुछ। तो बाज़ दफा इंसान के ज़हन में एक ख्याल आता है और वो खुदा जाने कितनी तबाही की तरफ ले जाता है। ये दूसरी बर्बादी की सूरत है कि ज़हनी तौर पर फिर रूहानी तौर पर जिस उसको दीन बर्बाद हो जाए वो और बात है। तो ये जो आखिरी सूरत है ये उस तबाही से रब से पनाह मांगने की है कि जिस्मानी पनाह तबाही से और शर से, और रूहानी और दिमागी और नफ्सियाती शर जिससे हो सकता है कि इंसान का दीन ही खराब हो जाए, उसमें है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास। तू कह दे कि मैं पनाह मांगता हूं रब्बुन्नास की, इलाह मलिकिन्नास उसी बे पर आतफ है, इलाहिन्नास उसी बे पर आतफ है। इलाह का मैना हो चुका है माबूद, मलिक मैंने बादशाह, मालिक नास लोग, नास यनूसों की बहस भी हो चुकी हुई है। रब की तीन सिफात बताई हैं, रब उन्नास मलिक उन्नास इलाह उन्नास, और ये तदरीजी है समझा जाए तो, कि वो सिर्फ रब नहीं वो मलिक भी है और मलिक नहीं इला भी है। देखिए अगर इसको समझना हो ना तो बच्चे की जेन से समझे, बच्चा माँ बाप को अपना रब समझता है, यही मुझे पालते हैं, उसे बादशाह निवाज शरीफ बेनजीर किसी का कोई पता नहीं होता, उसकी हिफाजत करने वाला भी माँ बाप और उसकी प्रोटेक्शन के देने वाले भी माँ बाप, सब कुछ उसकी जरूरियात पूरी करने वाले भी माँ बाप है। आगे बड़ा होता तो फिर बेनजीर और नवाज शरीफ सामने आते हैं कि एक बादशाह भी है, एक बाबा भी है, एक बेबे भी है, सब आ जाते हैं फिर सामने, बीबी भी और बेबे भी और बाबा भी, फिर वो सामने आते हैं। ये मलक को समझने की स्टेज है, और मलक से आगे बढ़े तो पता चलता है ये बीबी है, बाबे भी आ जैसा एक और इला भी है। तो ये तीन स्टेजेस रब के समझने की है, रब से आगाज होता है, इला तक इंसान पहुंचता है। तो वो तीनों नाम है, बाकी माना तो बिल्कुल क्लियर है। मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास, उस खन्नास वसवास के शर से, वसवास और खन्नास दोनों सिफत मौसूफ है, याद रखिए, वाओ सीन मादा, वस वसा यु वस वेसो वस वसा तन रुबाई फेल है, और इससे मसदर बनेगा वसवसतुन भी और विश्वासुन भी, याद है, फालाला फालालतुन वफे अलालुन जलजलतुन वजिलजालुन। तो इसका मसदर आगे आ रहा है, मिन शर्रिल वस नहीं, यहां विश्वास का लफ्ज नहीं आया, फेल आया यु वस वेसो, वस वसा यु वस वेसो, वस वसा डालना, शक डालना दिल में। तो वसवास तो मुबालगा का सीगा है, इसके मैंने वसवसा बहुत ज्यादा वसवास डालने वाला, गोया के इसका इस्म फाइल तो बनना चाहिए था मुवस्विसुन, वसवसा का इस्म फाइल तो बनेगा मुफालिलुन मुवस्विसुन। तो ये वसवास मुवस्विसुन के मानों में है, मगर इसमें मुबालगे की सेंस है, बहुत ज्यादा वसवास डालना, वसवास डालना, उर्दू में विश्वास कह देते हैं, लफ्ज वसवास है, हां उर्दू में वैसे ठीक कहते हैं, क्योंकि मसदर तो या वसवसा या विश्वास ही होता है ना, उर्दू वाले जो विश्वास कहते हैं ठीक अरबी लफ्ज बोलते हैं, वो मसदर की दूसरी शक्ल है, विश्वास डालने वाला, बुरा ख्याल डालने वाला, वसवसा का मैंने ही बुराई का होता है, अच्छा ख्याल दिल में आए तो उसको विश्वसा वसवसा नहीं कहते। तो वसवासिल और खन्नास आपने अल जवार अल खुन्नस में पढ़ा था ना, वो उकसमो जवार फला उकसमो बिल खुन्नस अल जवार अल खुन्नस, वहां पढ़ा था खानिस का मैना जमा खुन्नस पीछे हट जाने वाला, खाना सा यखनेसो पीछे हट जाना। तो खन्नास उससे सब मुबालगा है, वो जो पीछे हट जाने वाला है यानी हमला करके पीछे हट जाने वाला, وسوسہ ڈال کے خود پیچھے چلے جانے والا, ظاہر نظر نہ آنا, اس کو کہتے ہیں خناس. اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے بچنا چاہتا ہوں جو وسوسہ ڈال کے خود پیچھے بھاگ جانے والا ہوتا ہے, پیچھے سے. یعنی یہ اب تشریح میں کیا گیا ہے کہ انسان کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اور وہ یوں آگے سر نکالتا ہے جیسے سانپ اپنے بل سے نکلے, اور اگر اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان پھر پیچھے بھاگ جاتا ہے. یہ تشریحات میں بات کی گئی ہے, کیونکہ خناس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا, اور ہر وہ آدمی خناس ہے جو دوسرے کو برائی کر کے خود پھر بھاگ اٹھے کہ جاؤ بھائی گڈ لک ٹو یو, اب بھونگ تو میرے کہنے پہ چلے تھے جاؤ اب. ہاں جی, تو یہ خناس اس کو کہتے ہیں. تو من شر الوسواس الخناس, اس وسواس کے شر سے جو بڑا خناس بھی ہے, پیچھے ہٹ جانے والے کے. اب دیکھیں ترجمہ کریں, رب الناس مالک الناس تو ہو گیا,
وسوسہ ڈال کر دبک کر چھپ جانے والے,
دبک کر چھپ جانے والا, یہ خناس کا ترجمہ کیا ہے. اور وسوسہ ڈال کر کیا ہے, حالانکہ اصل میں نا وسواس جو بڑا وسوسہ ڈالنے والا. اب دو ترجمے بنتے تھے نا, بڑا وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے دبک جانے والا. ایک کو ویل سے کر لیا کہ وسوسہ ڈال کے خود دبک جانے والا. یہ باپ یہ اردو محاورے کی خاطر کرنا پڑا ہے کہ ایک صفت کا ترجمہ فیل سے دوسرے کا اسرا کر لیا. ہاں جی,
برائی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے
کی, یہ سیدھے دونوں لفظی ترجمے کیے ہیں. انہوں نے کیا کیا, پلٹ کر آتا ہے. سینس یوں ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے اور پھر آگے منہ نکالتا ہے, پھر دبک جاتا ہے. وہ خناس میں چونکہ مبالغے کا سینس ہے تو اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنا پھر آنا پھر پیچھے ہٹنا اس میں یہ معنی کر لیا. انہوں نے کیا کیا,
وسوسہ ڈالنے پیچھے ہٹ جانے والے,
یہ لفظی ترجمہ ہے. وسوسہ ڈالنے پیچھے, وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹنے والا. تو برے خیالات کے بارے میں یہ ایک تصویر ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ خناس وسواس جس کی شر سے پناہ مانگیے وہ ہے جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ یوسوس رباعی فعل ہے, فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں, اور مراد ہے لوگوں کے دلوں میں, نیتوں میں, دماغ میں. صدور اس ان معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے, لوگوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے, ان کے دماغ میں کوئی خرابی ڈالتا ہے. من الجنت والناس, وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. جن جن کی جمع ہے, جانن بھی اس میں جمع آتا ہے, اور الجنہ جنہ نہیں. یاد رکھیے, جنت میں نے باغ, جنہ میں نے زیرا, اور جنتن جن, یہ جن کی جمع کے طور پر اس میں جمع کے طور پر ہے. اچھا, تو جنت ون ناس ہے, لوگوں میں سے انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. اب اس من الجنت ون ناس کے دو معنی کرنے کے گنجائش ہے کہ یا تو یہ ہے کہ یہ وسواس خناس جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ وسواس الخناس الذی فلاں فلاں من الجنت والناس, وہ جنوں میں سے ہو وسوسہ ڈالنے والا یا انسانوں میں سے ہو, دونوں ہی وسوسے کا باعث بنتے ہیں. اور ایک ترجمے کی گنجائش یوں موجود ہے کہ جن لوگوں کے وہ سینے میں ڈالتا ہے وسوسہ, وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی. سی ناس جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, عرب کہانیوں میں عام ہوتا ہے, ناس من الجن, جنوں کے کچھ آدمی. یعنی یہ انسی یا آدمی کہیں تو مراد ہوتا ہے آدم کا, ویسے ناس کا لفظ لوگوں پہ جنوں کے لیے چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے, اور ان لوگوں کے دلوں میں جن میں وہ وسواس ڈالتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جن بھی ہوں انسان بھی ہوں. اس لیے کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ حساب کتاب ان دو مخلوقوں کا ہوگا, جنوں کا اور انسانوں کا. جن برے بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں, انسان بھی اور اس میں بھی. تو اس لحاظ سے یہ دوسرے معنی کی یوں گنجائش نکلتی ہے کہ یہ وسوسے جنوں کی تباہی کا باعث بھی بن سکتے ہیں, انسانوں کی تباہی کا باعث بھی بن سکتے ہیں, اور یا یہ کہ وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں. باقی ہم جنوں کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا, جو نہیں مانتے وہ اس کے کوئی جراثیم کوئی کچھ کیا بتا ترجمہ کر لیں.
پھر وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, ان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے.
اچھا, ان کے شر سے یعنی جنوں انسانوں کے شر سے. انہوں نے کیا کیا, گویا کہ زیادہ نے من الجنت والناس یہ من بیانیہ ہے, وضاحت کرتا ہے از کس میں اور کس کی وضاحت کرتا ہے. اب دو باتیں ہیں کہ یا تو یہ وسواس الخناس کی شرح کرتا ہے اور یا جو صدور الناس والا الناس ہے اس کی وضاحت ہے. پہلے میں سے ہو تو وہ جنوں اور انسانوں میں سے جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں وہ مراد ہے. دوسرا ہو تو جن کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا وہ جن اور انسان, گنجائش اس کی بھی نکالی گئی ہے, ناویوں نے نکالی ہے, دونوں مراد ہو سکتے ہیں لیکن بہتر وہی ہے. تو سورت کا خلاصہ یہ ہے دونوں صورتوں کا, اسی لیے ان دونوں سوروں کو تو کو معوذتین کہتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ رات کو یہ دونوں صورتیں تھتھیلی پر پڑھ کر دم کر کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. اور کیونکہ انسان کے نقصان تو یہی ہے نا کہ اس کی اس فزیکل لائف کو نقصان پہنچ جائے یا اس کے ذرائع کو, اور دوسرا اس کی روحانی اور دینی زندگی کو نقصان پہنچ جائے, وہ تو سب سے بڑا نقصان ہے. قرآن نے ختم اسی پہ کیا ہے تعوذ پہ. تو دونوں قسم کے نقصانات سے وہ مالک بچا سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.